بسم الله الرحمن الرحيم آج کا جو درس ہے وہ درس نمبر 6 ہے پارہ ہے الف لام میم سورہ بقرہ کا یہ پانچواں رکوع ہے جو انشاءاللہ آج ہم تلاوت کر کے اس کا ترجمہ بتائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم
التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم
وإياي فارهبون
وإياي فارهبون
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم
أتأمرون الناس
وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون
الذين يظنون
صدق الله العظيم اب اس کے ایک لفظ کو پڑھیے یا بنی اسرائیل اذکروا اچھا آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو مد ہے باریک لکھا ہوا اور دوسرا جو مد لکھا ہوا موٹا سے لکھا ہوا تو دو ہی مد ہوتے ہیں مد کے معنی کیا ہوتے ہیں مد کے معنی آواز کو کھینچ کر پڑھنا اسٹریچ کرنا آواز کو کھینچ کر پڑھنا اگر تھوڑا ہو تو وہ اس کا باریک لکھ دیتے ہیں اور جو زیادہ کھینچنا ہے اس کو تو اس کو موٹا کر دیتے ہیں یہ اصل میں تو ہم نے اپنی زبان کے اندر کہہ دیا اصل میں یہ دو نام ہیں اس کے ذہن میں رکھ لیجیے گا ایک مد متصل اور ایک مد منفصل منفصل میم نون سے سواد نہ منفصل الگ, فصل کہتے ہیں فصل الگ. تو مد منفصل کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں الگ, یعنی دو لفظوں سے مل کر بنا, یعنی دو حرکتوں سے. اور مد متصل وہ ہے کہ جو اسے ایک ہی لفظ کے اندر موجود, یعنی آسانی کے ساتھ سمجھا. تو وہ اتنا ذہن میں رکھے گا, ایک ہے مد متصل اور ایک ہے مد منفصل. مد منفصل باریک مد, اس کو کم کھینچیں گے, اور مد متصل جو موٹا سے لکھا ہوتا ہے اس کو زیادہ کھینچیں گے. اور اس کے اندر ہی مد کے اندر بھی اگر مد ہو اضالین کا تو وہ مد کلمی مستقل کہلاتا ہے. ابھی بڑے موٹے موٹے لفظ ہیں, ابھی ذہن ذہن بٹھاتے ہیں, لکھے نہیں. ایک تو ہے مد متصل, ایک ہے مد منفصل, اور ایک ہے کلمی مستقل. یعنی اتنا ذرا زیادہ اس کو کھینچتے ہیں بہت زیادہ, منہ بہت موٹا ہے, بولا ضالین ہے ان شاء اللہ. بس اتنا ذہن میں رکھیے. اب اس میں یا بنی کے اندر پہلے مد منفصل ہے پھر مد متصل ہے. دیکھیے یا بنی اسرائیل, جو یا اور ادھر حمزہ ہے, یہ ایک بات ذرا سی بتا دوں آپ کو. عربی کے لحاظ سے الف جس کے اوپر نہ زبر ہو نہ زیر ہو نہ پیش ہو نہ جزم ہو اس کو الف کہتے ہیں, جس پر کوئی حرکت نہ ہو, نہ زبر ہو نہ زیر ہو نہ پیش ہو نہ جزم ہو اس کو الف کہتے ہیں. اور اگر اس پر زبر زیر پیش یا جزم ہو تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. یہ فرق ہے, ہمارے اردو میں تو الف کو الف سادے سے چل جاتا ہے. تو اس کے لیے دیکھیں یہاں پر یا آئی ہے, اس کے بعد اسرائیل کے اندر جو الف آئی, الف نہیں بلکہ یہ حمزہ ہے, اس وجہ سے یہاں پر مد پیدا ہوتا ہے. لیکن خود اسرائیل کے اندر ایک لفظ ہے اسرائیل, اس میں مد ہے تو وہ موٹا مد ہے, وہ مد متصل کہلاتا ہے. اتنا بس ذہن میں رکھ لیجیے. یا بنی اسرائیل اذکروا, نعمتی التی, نعمتی التی انعمت علیکم, واوفوا بعہدی, اوفی بعہدکم. بتائیے کون سا مد ہے؟ یہ اوفو بعہدی منفصل, کیونکہ بعہدی اوفی سے مل کر بن رہا ہے دو لفظ. تو اوفو و اوف پڑھیے, و اوفو بعہدی اوفی بعہدکم و ایایا. دیکھیے یا کو زیادہ نہیں کھینچے بنا تو یہ علی بن جائے, وہ مد بن جائے. و ایایا نہیں, و ایایا, و ایایا فرحبون و آمنو بما انزلتو. یہ کون سا مد ہے؟ منفصل, منفصل الگ ہے. بما اور انزلتو کی ویسے ہوا, بما انزلتو مصدقا لما. میں نے بتایا تھا کہ لام اور را سے پہلے اگر کسی حرف پر دو زبر ہوں تو وہ ایک پڑھا جائے. لام اور را سے پہلے, سنو بات سمجھ رہے, لام اور را سے پہلے یہ یرملون جو حاصل ہو یہ کرتے رہیں گے. یرملون ایک لفظ ہے نا, انشاءاللہ بتائیں گے. ادغام کہلاتا ہے, ادغام, وہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو. تو یہ جب بھی لام اور را سے پہلے دو زبر آ جائیں تو ایک تو تنوین اس میں, اس کے اندر غنہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا, ایک حرکت پڑے. مصدقا لما نہیں پڑے, مصدقا لما, مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول, مد منفصل, ولا تکونوا اول کافر بھی. یہ بھی قاعدہ کان میں ڈال لیں کہ اگر دو زبر دو زیر دو پیش نون ساکن سے پہلے, اس کے بعد با آ جائے, دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں تنوین, دو زبر دو دے دو پیش کے بعد یہ نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو پھر وہ نون کی آواز نہیں میم کی آواز بن جاتی. اسی لیے میں چھوٹا سا میم لکھ دیتا ہوں. کافی رن دیکھا چھوٹا میم لکھا کافی رن نہیں پڑھ کافی رن بھی نہیں پڑھیں کافی رن بھی ولا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلن اور وقت کی حالت میں رکنے کے لیے ثمنن قلیلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. غننے کے لیے ان شاء اللہ تفصیل سے لکھ کے دوں گا آپ کو. اب تو سبھی دوست میں کان میں ڈالا ہوں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ. لیکن تا کے بعد جو ہے الف ہے اس پہ جزم ہے, تو یہ بات یاد رکھیے کہ جس الف پر جزم ہو وہ حمزہ ساکن ہے اور حمزہ ساکن کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب. اس میں کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن پہ رکا جائے تو اس میں قلقلہ پیدا ہوتا ہے. قلقلہ ابھی آپ کہیں گے بڑے موٹے موٹے لوگ بتا رہے ہیں آج ہضم ہو جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ. ابھی لکھوا نہیں رہا ہوں صرف کانوں کو آشنا کر رہا ہوں. اس کی وجہ سے قلقلہ اور اس کے اندر کیا ہے کہ جیسے با ہے دال ہے یہ وجہ ہے وہ بھی چلو نہیں. تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة. بول تا پہ جب بھی رکیں گے ہاں بن جاتی. واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یہ کچھ الفاظ انشاءاللہ عزیز آپ کو قرآت کے جتنے اصول ہیں وہ بھی بتائیں گے تاکہ آپ قاری بھی بن جائیں. جتنے معلوم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اصل میں قرآت کے اصولوں کی بات یہ ہے کہ اس کے اصول تو بہت تھوڑے ہیں لیکن اس کی عملی شکل جو ہے نا بہت زیادہ ہے. اصل مشق سے جتنی اس کی مشق ہوگی نا وہ اتنا انشاءاللہ قرآن کریم پر آدمی صحیح پڑے گا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زین القرآن ابی اصواتکم, لوگوں اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو خوبصورت بناؤ. جیسے اللہ نے آواز دی سب کی آواز ایک جیسی تو نہیں ہوتی. زین القرآن ابی اصواتکم, قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو خوبصورت کر کے اس کو پڑھو یعنی حکم ہے. اور دوسرے حضور نے فرمایا اقرا القرآن بلحون العرب. ایک چھوٹی چھوٹی حدیث زبانی بھی آ کر اقرا القرآن بلحون العرب, لوگوں قرآن کو عربوں کے لہجے پر پڑھو. بھائی جن کی زبان ہے وہی پڑھیں گے نا سر, جو جیسا وہ کہتے ہیں پڑھ. انگلش کو کیا کہ بھائی جو انگلش والے ہیں جن کی پیدائشی زبان ہے ان سے انگلش کو سیکھو, وہ تمہیں ایکسنٹ وغیرہ بتائیں گے. ایسے ہی اقرا القرآن بلحون العرب, عربوں کے لہجے پر پڑھو. یہ بھی خوب ہو گئی بات انشاءاللہ. یہ تو ایک چیز ہو گئی. اب اس کے بعد اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں آپ سے پہلے عرض کروں, سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی اس میں آپ نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ سارا قرآن سامنے رکھ کر فرمایا کہ یہ راہ ہدایت. اس کی ابتدا اللہ نے اس طرح فرمائی کہ پہلے رکوع کے اندر مومنوں کا ذکر، اسی کے اندر کافروں کا بھی ذکر ہے ایک رکوع، دوسرے رکوع کے اندر صرف منافقین کا ذکر ہے، اس کی مثالیں بیان کی گئیں الحمدللہ آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی ماں. تیسرے رکوع میں اللہ تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں ہم نے روح اور جسم سے بنایا، تمہارے جسم کی غذا کائنات کی یہ تمام چیزیں ہیں، اور تمہاری روح کی غذا ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس پہ اعتراض مت کرنا، اس پہ شک نہیں کرنا، شک کرو گے تو رہا جیسا. اب باتیں کرنے کی ضرورت نہیں کہ جی مکڑی کی مثال کیوں پر اللہ کو شرم نہیں آتی، کیونکہ بڑی بڑی باتوں میں سمجھانے کی چھوٹی مثالیں ہوتی ہیں. اس کے بعد چونکہ انسان کا ذکر ہے تو پھر اللہ نے فرمایا خود انسان کیا ہے. پھر چوتھے رکوع کے اندر اللہ نے فرمایا کہ انسان یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، اللہ نے اس کو علم کے عزت و عظمت عطا فرمائی، شیطان نے اس کے عظمت سے انکار کیا، قیامت تک یہ دھتکار دیا گیا، نکال دیا گیا، اللہ نے جنت میں رکھا. ان سے غلطی ہوئی آدم علیہ السلام سے، انہیں معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا. یہ ہیں چار، کوئی اس کے اندر کوئی گیپ ہوتی نہیں ہے، جھول تو نہیں گئے، ایک مضمون چل رہا. اب پانچویں رکوع سے لے کر چودہویں رکوع تک صرف ایک ہی بیان ہوگا، کہیں کہیں ذکر ہوگا کہیں نصارہ کا، لیکن زیادہ تر ذکر جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ذکر، اور اس کی پانچویں رکوع کی ابتدا بھی یا بنی اسرائیل سے شروع کی. اچھا اب یہ ذرا سا مضمون بتا دوں، ویسے میں نے آپ کو ساری تفصیل دے دی انبیاء کرام کی، اس کو ذرا اپنے سامنے رکھ لیجیے اس کاغذ کو، جس میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے میں نے سارے کے سارے نام کیے، کہ پھر اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو پھر قرآن کریم کا مزہ آپ کو آئے گا، ورنہ تو دو گے سمجھ میں نہ آتا یہ کیا ہو رہا ہے، کبھی اس کا ذکر کبھی اس کا ذکر، کہیں ایسا نہیں، ترتیب ہے ہر چیز. اور یہ بات میں پھر عرض کروں گا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مرتب ایک ایسی منظم کتاب عطا فرمائی ہے کہ اس میں کہیں جھول نہیں، مسلسل ایک مضمون ہے، اور قرآن کریم کے مضامین ایسے خوبصورت طریقے سے اٹھتے ہوئے بلندیوں کی طرف جاتے ہیں، یہ خود انسان محسوس کرتا ہے. اچھا اب دیکھیے، اب یہاں سے ذکر شروع ہوا بنی اسرائیل. پہلی بات تو یہ ہے کہ بنی جو ہے یہ جمع ہے بن کی، بنین تھا یہ، بنین کیا تھا یہ، سب کہنے دو کیا تھا یہ، بنین بیٹے، بن کہتے ہیں بیٹے، ہم اردو میں بھی بن کہتے ہیں، ابن کہتے ہیں، ہاں ابن بھی کہتے ہیں، بن بھی کہتے ہیں عربی میں، اور اس کی جماعت بنین بیٹے. اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں جو ہمارے اردو میں سمیع اللہ کے معنی ہیں، اللہ نے سن لی، تو یہ سمیع اللہ کے معنی ہے. لیکن بہرحال اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لقب ہے. کس کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ لقب ہے. ویسے ان کا نام یعقوب ہے، اور یہ پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت سارہ کے بیٹے ہیں، ابھی میں انشاءاللہ تفصیل بتاتا ہوں. اب یہ بنی اسرائیل جو ہیں انہی کا انبیاء کرام کا زیادہ تر ذکر قرآن کریم میں کیا گیا، چونکہ سب اولاد ابراہیم، اس کا سلسلہ ایسے شروع ہوتا ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ابو الانبیاء بنایا ہے، ابو الانبیاء نبیوں کے باپ. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں 24,000 پیغمبر ہیں، بڑے بڑے تو ذکر ہیں کے اندر، لیکن یعنی مطلب نبی تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر حضرت اسماعیل بھی ہیں نبی ہیں، حضرت اسحاق بھی ہیں، حضرت یعقوب بھی ہیں، حضرت لوط بھی ہیں، ایک ہی وقت کے اندر. تو بارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ خلیل اللہ، اللہ کے پیارے، خلیل دوست. ابراہیم علیہ السلام کا نام خلیل اللہ بھی ہے، اور ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ابو الانبیاء، ابو مانے باپ، ابو الانبیاء نبیوں کے باپ. واقعی پوری بنی اسرائیل انہی کی اولاد ہے. اب ایک ذرا سی بیچ میں بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی انبیاء کی ذکر کیوں کیا. بعض لوگ کہتے ہیں یا سارے نبی جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں ہی آئے ہیں، وہ ناواقفیت کی بات، آج انشاءاللہ وہ آپ اس سے واقف ہو جائیں گے وہاں کیوں آئے. بات یہ ہے کہ جب نبی کریم خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا, اس وقت میں پورے عرب کے اندر جتنے 108 قبیلے تھے ان کو ان کی ایک ہی چیز کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی, ہم حضرت ابراہیم کے اولاد, اور تھے بھی وہ ایک معنی میں, لیکن وہ دعویٰ غلط یوں تھا کہ ان کے طریقے تو اپنانے رہے تھے, انہوں نے تو شرک کے خلاف لڑتے ہوئے اپنے آپ کو آگ میں جھونک دیا گیا تو انہیں پرواہ نہیں کی, وطن سے بے وطن ہو گئے آپ, اور جتنا گشت حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیے ہیں کسی نبی نے اتنا گشت نہیں کی, اتنا کبھی نہیں گھوم کہ فلسطین سے حجاز آنا اور کئی دفعہ آنا اور آ جانا, اس زمانے کے اندر تو وسائل بھی نہیں تھے, 2500 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرنا ہے گھوڑوں پر بڑی بات تھی. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ ان کے دعوے دار تھے لوگ, ہم کون ہیں, ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں, فخر سائز کے جیسے ہمارا ہوتا ہے, ہم جی ہم تو صدیقی ہیں, ہم تو فاروقی ہیں, ہم تو علوی ہیں, اعزاز علوی, ہم تو علوی ہیں, ہم تو عثمانی ہیں, بے شک بہت بڑی نسبت ہے, بہت بڑی نسبت ہے, صحابہ کرام حضور کے چہیتے ہیں, لیکن کیا ان کے طریقوں پہ چل رہے ہیں ہم لوگ, یہ بھی تو ہے سوچنے کی بات. ایسے ہی حال ان کا بھی تھا کہ ان دعوے تو بہت تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں, عمل کچھ نہیں تھا. اب کیسے سلسلہ شروع ہو سنیں, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیویاں تھیں, ایک کا نام تھا حضرت ہاجرہ, زبان دے کہہ لیجیے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ہاجرہ ان کے بطن سے جب پیدا ہوئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, یہ حضرت اسماعیل ہیں جن کو اسماعیل ذبیح اللہ بھی کہتے ہیں, اسماعیل ذبیح اللہ یعنی جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کے منا کے اندر ذبح کرنا چاہا, وہ تو پورا واقعہ آپ کے سامنے, تو ان کا نام کیا, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ. یہ کن کے بیٹے ہیں, حضرت ہاجرہ کے, حضرت ہاجرہ کے بیٹے ہیں, اور حضرت ہاجرہ بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. ٹھیک ہے آگے چلیں, دوسرے بیٹے ہیں آپ کے, جو دو روایتیں ہیں 13 سال یا 18 سال کے بعد, کتنی روایتیں, دو, بعدوں نے کہا 13 سال, بعدوں نے کہا 18. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے 18 سال کے بعد یا 13 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے, کس سے پیدا ہوئے, حضرت سارا سے. تو حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل, اور حضرت سارا کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام, اللہ کے حکم سے. دیکھیں اس کا اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے, کیسے چلتا ہے اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو لے کر حضرت ہاجرہ کے ساتھ وہ آئے ہیں, اور انہوں نے حجاز کے اندر جہاں پر آج بیت اللہ شریف موجود ہے وہاں پر لا کر ان کو آباد کیا, دونوں ماں بیٹے, اور یہ شیرخوار بچے تھے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. اب اللہ کی مصلحت واقعی نے دیکھی کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کی والدہ وہاں موجود ہیں, اور جب وہ بہت ہی دیکھا کہ پانی وغیرہ سب ختم ہو گیا, وہ تو بڑی تفصیلات ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو چھوڑ کے جا رہے تھے, پوچھا کہ ابراہیم کس لق و دق صحرا کے اندر, جہاں نہ کھانا نہ پینا کچھ بھی نہیں, کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے سہارے چھوڑ کے جانا, یعنی اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جانا. تو حضرت حاجرہ مطمئن ہوئے کہ جب اللہ کے کہنے پر جا رہے ہیں تو پھر مجھے کیا فکر, وہ خود ہی انتظام فرمائے گا. چنانچہ یہی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بار بار تشریف لائے, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حاجرہ کا آباد کیا, چھوٹے سے بچے تھے پاؤں رگڑنا شروع کیا پیاس کی وجہ سے, ماں بیچاری دوڑی چلی جا رہی, کبھی مروہ سے صفا کی طرف, صفا سے پھر مروہ کی طرف, کے درمیان کہیں وہ آ جاتا کہ نظر نہ آتے دوڑ کے جاتی تھی, جس کو آج بھی حج کا اور عمرے کی عبادت بنا دی گئی کہ تم بھی حاجرہ کی طرح دوڑو, لیکن جتنی حاجرہ ہیں ان کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے, نہیں سمجھا, خواتین کو دوڑنے کی اجازت نہیں, وہاں جو عورتیں دوڑتی ہیں نا غلط ہے, سنت کے خلاف ہے, صرف مردوں کو دوڑنا چاہیے, چونکہ ذمہ داری تو مردوں کی ہوتی, اور عورتوں کو ایک لحاظ کرنا پڑتا ہے. تو حضرت حاجرہ کی طرح سے دوڑنا بھی ہے, لیکن جب حضرت حاجرہ پہنچی ہیں تو دیکھا تو وہاں سے تو ایک پانی کا چشمہ بہ رہا ہے, اور اس کے بعد جب پانی ان کو حضرت حاجرہ نے دیکھا پانی تیزی کے ساتھ بہ رہا ہے تو ڈر گئی کہ ایسا نہ ختم ہو جائے, تو ان کے منہ سے زم زم رک جا رک جا رک جا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت حاجرہ زمزم نہ کہتی پانی کو کہ رک جا رک جا, تو اس کا پانی پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا. تو یہ پیشین کو بھی تھی, اور آٹھ ڈھائی ہزار سال کے بعد, دو ڈیڑھ ہزار سال کے بعد بھی یہ حقیقت اپنی جگہ پر موجود ہے کہ زمزم کا کنواں اسی طریقے سے چل رہا ہے. کتنا پانی, اور اس کی انشاءاللہ کبھی تفسیر بتاؤں. بارہ حضرت حاجرہ نے ان کو پانی بھی پلایا, جو کچھ کھانے کو تھا کھا بھی لیا. پھر بنو جرہم کا قبیلہ جو تھا وہ آج آپ وہاں آیا, جو دیکھا کہ یہاں کچھ چیزیں اڑ رہے ہیں, جانور اڑ رہے ہیں, اور وہاں پانی موجود ہے, پانی کے گرد ہی آبادی ہوتی تھی, تو انہوں نے وہیں پڑاؤ ڈال لیا اپنا. ہوتے ہوتے پھر انہیں کے اندر حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی. افسر بھائی نیند آ رہی ہے, تھک گئے ہیں, کھائے نہیں تو کھائے بھی کریں. اچھا اچھا نہیں, چلیں آپ بنائے پلائیے گا. بہرحال حضرت حاجرہ جو تھی انہوں نے حضرت اسماعیل کو سنبھالا, اور حضرت اسماعیل اس طرح سے اس نے کئی دفعہ وہاں تشریف لائے. پھر تمام واقعات ہیں کہ ان کو لے کر گیا, اللہ نے فرمایا کہ ان کو ذبح کرو, اس کے بعد فودینا بزی بن عظیم ذیب عظیم عطا فرمایا. تو یہ ایک سلسلہ یہاں تک تھا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں ڈھائی ہزار سال کا فصل ہے. کتنا؟ ڈھائی ہزار سال. اور اس دوران کے اندر کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ کوئی ایسے ان میں نبی یا رسول آئے ہوں. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی اولاد میں سے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اللہ نے یہ طریقہ رکھا, اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ ادھر حضرت سارہ کے بدن سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو وہیں فلسطین کے اندر آباد کیا, حضرت سارہ بھی وہیں رہے, اور اس کے بعد وہاں سے ان کے پیدا ایک بیٹے پیدا ہوئے, ان کا نام تھا یعقوب, جن کو اسرائیل فرمایا گیا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے, پھر اللہ نے ان کو بارہ بیٹے عطا فرمایا, جن میں مشہور ہیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, بن یمین کے نام بہت سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر پیدا کیا, اور پھر یہ جشن کے علاقے کے اندر آباد تھے, وہاں سے جو مصر کا جو علاقہ ہے, پھر وہاں سے جب یہ کنعان کی طرف تشریف لے گئے مصر میں, یعنی فلسطین سے مصر کی طرف ایجپٹ کی طرف, تو پھر اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی, اور پھر اپنے ماں باپ کو یہیں بلا لیا, اور اس طریقے سے یہ بنی اسرائیل جو تھے یہیں پر حضرت جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام, ان کے سارے بارہ کے بارہ بھائی جو تھے یہ آباد تھے, اور آہستہ تھے ان کی اولاد اتنی ہوئی کہ یہ خود قبیلے بن گئے, بارہ قبیلے ان کے بن گئے, اور انہی کو بنی اسرائیل فرمائے گئے. بارہ بیٹے تھے, ان کا نام کیا تھا؟ بنی اسرائیل, یعقوب کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. اچھا, اسی طرح سارے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام جو آ رہے ہیں, آپ نے تفسیر پڑھی ہوگی, حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت الیاسین, حضرت یسعیہ, حضرت داؤد, حضرت سلیمان, حضرت ایوب, حضرت ذوالکفل, حضرت یونس, حضرت زکریہ, حضرت یحییٰ, حضرت عیسیٰ, اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے کے سارے انبیاء کرام جو ہیں, جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے, وہ بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے. ان کے بنی اسرائیل کے آخری نبی کون ہیں؟ حضرت کون ہے آخری نبی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور ان کے 570 سال کے بعد وہ نبی تشریف لائے جو خاتم الانبیاء بھی ہیں, خاتم الرسول بھی ہیں, افضل الانبیاء بھی ہیں, امام الانبیاء بھی ہیں, محبوب پروردگار بھی ہیں, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی کے جن کے پاس کوئی نبی نہیں, وہ نبی کے جن کے پاس کوئی رسول نہیں, وہ نبی کے جن کی امت کے بعد کوئی امت نہیں، وہ نبی کے جن کی ازواج مطہرات کے علاوہ کوئی بھی ازواج مطہرات نہیں. آج جو لوگ دعوے کر لیتے ہیں نا بڑے بڑے، تو آپ کو تو معلوم ہے انہیں تو اپنی امت بھی بنا لی اور نبی بھی بنا لی، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں حماقت. تو یہ میں نے پوری فہرست آپ کو دے دی اطمینان سے، جا کے اس فہرست کو پڑھ بھی لیجیے گا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑی عزتیں دی، بڑی نعمتیں عطا فرمائیں، ان کو حکومت دی، عزت دی، پوری دنیا پر چھائے رہے. 2500 سال تک دنیا کے اندر حکومتیں کرتے رہے، بڑے بڑے انبیاء ان کے اندر تشریف لائے، جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے نبی اس کے اندر آتے رہے. اور انہوں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان کے ساتھ یقینی رسول بھی تھے. رسول معلوم کس کو کہتے ہیں؟ رسول کو کہتے ہیں جو صاحب کتاب بھی ہو، یعنی اس کے ساتھ کتاب بھی آئی ہو. وہ جو رسول ہوتا ہے، رسول نبی بھی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے. نبی اس کو کہتے ہیں جو کسی رسول کا فالوور ہو. اب ایک روایت ہے، طبری کی روایت ہے، کہ کل جو رسول آئے ہیں وہ 313 تھے، جو رسول آئے ہیں 313 تھے، اور باقی سارے انبیاء کرام علیہ السلام، یعنی سارے نبی تھے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت لوط ہیں، نبی ہیں، رسول نہیں. اسی طریقے سے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، وہ صرف نبی ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. ان ایک فرق ہے، وہ انشاءاللہ رضی جیسے جیسے مضمون آتا رہے گا میں آپ سے عرض کرتا چلا جاؤں گا. تو اس کے اندر ذہن میں یہ رکھیے گا کہ دو سلسلے چلے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک حضرت حاضرہ، حضرت اسماعیل اور حجاز مقدس، اور ایک سلسلہ چلا حضرت اسحاق، حضرت سارہ، حضرت اسحاق علیہ السلام جن کو اسرائیل فرمایا گیا، اور پھر ان کی اولاد جن کا آخری نبی تھے کون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال کے بعد خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دیکھیں ایک بات اور بتا دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ 570 سال کے بعد نبی بنا دیے گئے تھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبیاً وآدم بین الماء والطین. ابھی آدم علیہ السلام گارے اور پانی کے درمیان تھے، اللہ نے اس وقت مجھے نبی بنا دیا. کنت میں تھا نبی، کنت نبی میں آدم نبی تھا. اور حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا وہ میرے نور کو پیدا کیا، حضور کے نور کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کروں. لوح ہو، قلم ہو، زمین ہو، آسمان، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کے اندر پیدا کیا ہے. لیکن ایک بس ذاتی بات جس میں لوگوں نے اختلاف پیدا کر دیا، یہ ذہن میں رکھیے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کے نور میں سے نور ہوں. نہیں، کیوں؟ کیوں جب بتاؤں، وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ میں اللہ کے نور میں سے نور ہوں تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ثالث و ثلاث ہیں، تین میں سے ایک ہیں، یعنی ایک اللہ کے تین حصے ہیں، ایک اللہ ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت مریم ہے. کہتے ہیں تینوں کہتے ہیں نہیں، تینوں مل کے ایک ہیں، تینوں مل کے ایک ہیں. تو میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ بالکل ایسا ہے جو بچپن کے اندر ہم لوگ کھیلا کرتے تھے، وہ بچوں کا تو شوق واسطہ ہے، تو ہم ایسے کہتے ہیں دو انگلیوں کو، اور دو انگلیاں، ہاں بتاؤ بھائی کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا کہ دو ہیں. نہیں نہیں کہیں دو کہیں تو چار ہیں، پھر بتاؤ کتنی ہیں؟ کہ چار ہیں. کہیں نہیں بھائی تو دو ہیں. تو یہی تھا وہ، تین میں کے ایک، ایک میں کا تین، تین ملا کے ایک. یہ ثالث و ثلاثہ کے عقیدہ ان کا ہے. یہ قرآن کریم فرمائے کہ لا تقولوا ثالث و ثلاثہ، نہ کہو کہ تین میں سے ایک تھے. تو نور من نور اللہ مانتے ہیں وہ لوگ. اب اگر مسلمان بھی یہ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں تو غلط نہیں ہوگی بات. حضور کہیں نہیں فرماتے ہیں میں اللہ کے نور کے حصہ ہوں، آپ یہ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. تو آپ کا نور نور مخلوق ہے، نور خالق نہیں. نہیں سمجھے، بات سمجھیں، نور خالق نہیں ہے، نور مخلوق ہیں ہم. آپ کے صدقے میں سب کائنات کو عزت ملے. بس چلے پھر تو مضمون لمبا ہو جائے گا. خلاصہ اس کا یہ ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معاشرے میں پیدا فرمایا کہ جہاں سارے لوگوں کو یہ دعویٰ تھا ہم ابراہیمی ہیں، اور عمل تھا نہیں، کفر و شرک ان کے اندر تھا، بدعت ان کے اندر تھیں، خرافات ان کے اندر تھیں، اور خود ہی خدا بنے ہوئے تھے، کہیں وہ عیسائیت کے نام پر، کہیں یہودیت کے نام پر، کہیں شرک کے نام پر، کہیں بتوں کے نام پر، یہ سب کہتے تھے ہم ابراہیمی. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر تو وہ ہیں جو نبی کے راستے پر چلیں گے، کیونکہ یہ نبی ان کے راستے پر، یہ ملت ابراہیمی فالوور ہیں، ان کو ماننے والے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اصل میں ماننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ وہ ان کے طریقوں پر ہیں. اسی لیے آپ نے تمام ان لوگوں کو اٹھانے کے لیے کہ اگر دنیا کے اندر ابراہیمی اولاد اٹھ کھڑی ہوئی تو پوری دنیا کے اندر ان کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت وہ اٹھے ہیں اللہ نے ان کے ایمان کی توفیق دیے تو پوری دنیا کے اوپر چھا گئے ہم لوگ. تو اللہ صلاحیتیں بہت دی تھیں ان قوموں کو، لیکن جب تک وہ بدعقیدوں کے اندر تھے کبھی نہیں ہو سکے وہ. تو یہ میں نے تمہید کے طور پر، لمبی تمہید ہو گئی لیکن ضروری تھا یہ بتانا، کیونکہ اب اس کے بعد صرف بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا. اللہ نے کیا کیا ان پر کرم نہیں کیے، اور انہوں نے کیا کیا ناشکری نہیں کی، کیسے کیسے اللہ کی نعمتوں کو نہیں ٹھکرایا، لیکن اللہ نے پھر بھی ان کو نعمتیں عطا فرمائی. یہ تو اللہ کا کرم ہے. لیکن آخر کے اندر کیا ہوا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمام عظمتوں کو چھین کر، بنی اسرائیل سے عظمتوں کو چھین کر بنی اسماعیل کو عطا فرما لی، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما. اب وہ کیسے کیسے انشاءاللہ خود آپ پڑھ لیجئے اس کو، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا. اب سنیں آیات کی طرف آ جائیے. یا بنی اسرائیل، کیا ترجمہ ہوگا؟ اے یعقوب کے بیٹو. دیکھیں بڑی خوبصورت بات، یہ اپنے آپ کہتے ہیں ہم یہودی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، کوئی نہیں کہتے ہم ابراہیمی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تم تو یعقوب علیہ السلام کے فخر کیا کرتے تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کا نام یہودی رکھ لیا. کیوں رکھ لیا؟ اس کی وجہ انشاءاللہ کی میں بتاؤں گا، ابھی پھر بات لمبی ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکروا، یاد کرو، ذکر سے اذکروا، یہ کون سی صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ کہلاتا ہے. الف آگے زال ساکن ہے، کاف پیش ہے، تو یہاں کیا دیں گے لکھ کے؟ پیش. اذکروا نعمتی، میری نعمت کو، میری نعمت کو یاد کرو، میری نعمت کو. اللتی، وہ کے، اللتی وہ کے، یہ جو کے، انعمتو، میں نے انعام کیا. لیکن انعمتو کا لفظ ایسا ہے کہ اگر یہ انعمتا ہو اس کے معنی تو نے انعام کیا، واحد مذکر حال کثیرہ، انعمتا تو نے انعام، انعمتو میں نے انعام کیا، انعمتی مؤنث کے کہ اے مؤنث تو نے انعام کیا. تو اگر آپ صراط الذین انعمت علیہم، اس کو نعوذ باللہ پڑھیں، نعوذ باللہ پڑھیں، صراط الذین انعمت علیہم، تو اس کا مطلب آپ نے اللہ کو ان نعمت کیا تھا فرما، اس لیے وہ نہیں کہنا چاہیے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے عربی کے اندر. تو انعمتو میں نے انعام کیا تھا، علیکم، ترجمہ کر علیکم تم پر، علی میں نے اوپر اور کم میں نے تم، تم پر میں نے کرم کیا تھا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی، میں نے تم پر انعام کیا تھا. واوفو، اور تم پورا کرو، یہ لفظ بنے وفا، ان سے وفا کے معنی پورا کرنا، ہمارے اردو میں کہتے ہیں وفا عہد، یعنی بات کے وعدے کو پورا کرنا، وفا کرنا، بے وفائی کرنا، یہ سب ہمارے استعمال ہوتا ہے. تو اوفو کیا معنی ہوں گے اس کے؟ پورا کرو، بے عہدی، میرے عہد کو جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا، کیا وعدہ کیا تھا وہ انشاءاللہ آ جائے گا نوے رکوع کے اندر. اوفو، پورا کرو، بی عہدی، میرے وعدے کو، اوفی، میں پورا کروں گا، یہ واحد میں تو کرنے کی وسیع. اوفو، پورا کرو امر، اوفو بیا میرے وعدے کو پورا کرو, اوفو میں پورا کروں گا بیادکم تم سے وعدوں کو, جو تم سے میں نے وعدے کیے تھے میں تمہیں یہ فلاں چیز تھا تم پورا کرو, اگر تم پورا نہیں کرتے میں بھی تمہیں پورا نہیں کروں گا. وہ ای یا اور مجھ سے ہی, وہ من اور ای یا من ہی یا متکلم, وہ ای یا اور مجھ سے ہی, مجھ سے ہی فرحبون بس تم مجھ سے ہی ڈرو. یا جو لفظ ہے فرحبون, فا کے معنی ہے پھر, ارحبو کے معنی ہے رہب کے معنی ہے ڈرو, نون ہے بقایا کا یعنی بچانے والا, اصل میں یہاں یہ تھا فرحبو نی, یا نہیں ہے یہاں پر, یا نہیں کیوں عربی قاعدے کے اعتبار سے یا گر جاتی ہے, جیسے یا بنی اسرائیل میں اضافت کی ایسے تو یا بنینا اسرائیل یا بنی اسرائیل نون گر گیا, ایسے یہاں پر بھی فرحبو نی تھا مجھ سے ہی ڈرو, رہب سے رہب کے معنی ہوتے ہیں ڈرنے, یہ لفظ اردو میں جو بولتے ہیں تقوا, تقوا اور رہب دونوں کے ایک ہی معنی ڈرنا, کیا میں نے کہا رہب اور اتقوا, اور رہب اور اتقوا اس کے ایک ہی معنی ڈرنا, ڈرنا خوف کھانا, خوف الہی. اسی لیے لیکن فرق یہ ہے کہ تقوا کے معنی یہ ہیں کہ تم اللہ سے اس طرح ڈرو کہ اس کی رحمت پر بھی امید ہو, کیونکہ الایمان بین الخوف ہی ہو رہا ہے, ایمان خوف اور امید کے درمیان درمیان راستہ کے نام ہے, نہ تو انسان بالکل بے خوف ہو جائے یا جو چاہے کرو بخش دیں گے, وہ جو پیر صاحب ٹانگ پکڑے ہیں جنت میں پھینک دیں گے, ایسا کچھ نہیں, وہاں پتہ نہیں پیر صاحب کیا ہوگا, یا تو یہ تصور ہے نا, یا اپنا ساڈے پیر ہے نا بس وہی سب کچھ, تو یہ غلط ہے. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر انسان بخشا جائے, لا تزر بازر تم ذرا خوف, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. تو رہب کے معنی ہوتے ہیں اس طرح ڈرنا کہ اللہ سے رحمت کی امید ہی نہ ہو, اور تقوا کے معنی یہ ہے کہ اللہ سے اس طرح ڈرنا کہ اس کی رحمت پر بھی امید ہے, عمل کیے جاؤ اور یہ بھی ڈرتے رہو کہ نہ جانے کیا ہوگا, یہ بھی ڈرتے رہو. اب دیکھیں مراد رسول امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو دنیا میں فرمایا کہ تم عشر مبشرہ میں سے ہو, دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی, جن کے لیے حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں, لوکان آبادی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تھا تو عمر فاروق ہوتے, کتنا بڑا مقام ہے سکتے ہیں, دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی عشر مبشرہ میں سے, لیکن حال کیا ہے, ایک چڑیا کو دیکھ کے رو رہے ہیں, چڑیا تو کتنے خوش نصیب, تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا, تو اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا, لیکن خطاب کے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو خطاب کا بیٹا کیا جواب دے گا, مقام تو اتنا اونچا کہ رشک ملائکہ, ملائکہ بھی رش کرتے ہیں, اور ڈر اتنا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ ہے اصل ایمان کی. تو فرمایا کہ فرحبونی فا پھر ارحبو ڈرو, نون وقایا اور نون کے نیچے زیر اصل میں یا کے قائم مقام ہے, مجھ سے ڈرو, آمینو آمین ام آمین تو ایمان لاؤ, آمینو تم سب ایمان لاؤ, بیما اس پر, بامن پر ماں اس پر, انزل تو میں نے نازل کیا, جو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ, مصدقن جو سچا بتانے والا ہے, جو تصدیق کرنے والا ہے, لما اس کے لیے, معاکم جو تمہارے ساتھ ہے. فرمایا ہمارے نبی یہ نہیں کہتے کہ تورے زبور انجیل اللہ کلام نہیں ہے, ہمارا تو اس پر ایمان ہے, تمہارے تو کتاب کی تصدیق کر رہے ہیں قرآن کریم کہ یہ بھی اللہ کلام ہے, اگر قرآن تصدیق نہ کرتا تو کوئی جانتے نہیں کہ بائبل کیا چیز ہوتی. تو فرمایا آمینو ایمان لاؤ, بیما اس پر, انزل تم نے نازل کیا, مصدقن جو تصدیق کرنے والا ہے, سچا بتانے والا ہے, لما اس کے لیے, معاکم جو تمہارے ساتھ ہیں, ولا تکونو اور تم نہ ہو, ہمیشہ ایک ہی معنی ہے جو ان کے قرآن کریں بار بار, لا تکونو مت ہو, اولا کافر تم نہ ہو پہلے کافر, انکار کرنے والوں میں اے بنی اسرائیل تم پہل مت کرنا, تمہیں تو معلوم ہے تمہارے تو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے, ولا تکونو اولا کافر اور تم نہ ہو جانا پہلے کافر بھی اس کے ساتھ, جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے ساتھ تم انکار کرنے والے نہیں بننا, ولا تشترو اور نہ تم بیچو, اشتراؤن کے معنی دو ہوتے ہیں، خریدنا اور بیچنا دونوں. یہاں پر نہ بیچو، بھی آیا آتی میری آیتیں، میری آیتوں کے ساتھ کیا نہ کرے، سمنن قلیلا، سمن کے معنی قیمت اور قلیل معنی تھوڑا، تھوڑی قیمت پر. تو میں اس کا ترجمہ کبھی یہ نہیں کرتا سمنن قلیل تھوڑی قیمت، کیوں پھر لوگ ذہن میں آتا اچھا بڑی قیمت دے تو لے لیں، نہیں، اس لیے میں اس کا ترجمہ کرتا گھٹیا قیمت، کیونکہ قرآن کے مقالے جو بھی چاہیے گھٹیا قیمت ہے. ابھی یہ موجود ہے بابے ان سے کہہ دو نا بھائی تم کیا لے رہے ہو، تم جو لے رہے ہو پیسے لوگوں سے عملیات کرنے کے لیے تو وہ سمجھنے قلیل ہے، گھٹیا قیمت تم لے رہے ہو، تم گھٹیا درجے کے اوپر جا رہے ہیں، اچھی حال تو نہیں. تو فرمایا ولا تشترو، اور تم نہ بیچو، بھی آیاتی میری آیتوں کو، سمنن قلیلا گھٹیا قیمت، تھوڑی قیمت گھٹیا قیمت. وہ ای یا اور مجھ سے ہی، یا من ہی یا یا مجھ سے ہی، فتقون پھر تم ڈرو، یہ بھی فا ہے، اتقو کے معنی ڈرو، نون وقایا کا، یا متکلم کی جگہ پہ یہاں زیر آ گیا، فتقونی پھر تم مجھ سے ہی ڈرو. مات فرمائے ارہبو، یہاں فرمائے اتقو، یہ فرق ہے، کیونکہ انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا تھا، یا مومنوں کو ایمان کے ساتھ تقوی کا حکم دیا گیا، راب سے اسی بنا راہب، اسی بنا رہبانیت، اور اسی کو اللہ نے فرمایا لا رحب، حضور نے فرمایا لا رحبانیت فی الاسلام، اسلام میں ترک دنیا کوئی چیز نہیں. اور قرآن کریم میں تھا رحبانیت کی نب تداؤ ما کا تبنا، ہم نے رحبانیت فرض نہیں کی تھی، لوگوں نے خود ہی اپنی جگہ گھڑ لیا اس چیز، ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرتے رہو، اس کے بعد فرمایا ولا تلبسو، اب دیکھ کتنی خوبصورت تمہید کے بعد بنی اسرائیل کی طرف جائیں گے، ولا تلبسو اور نہ ملاؤ، تلبیس کہتے ہیں ملانے کو، لباس پہنانا، تلبیس لباس ہے کہ نہ پہناؤ، مطلب نہ ملاؤ تم الحق سچ کو بالباطل جھوٹ کے ساتھ، کیا کرتے ہو تم، حق کو جھوٹ کے ساتھ ملا رہے ہو تم، جو تم نے خود گھڑ لیا ہے اور تم نے اپنی کتاب کے اندر طرح طرح کی باتیں گھڑ لی ہیں، اس کے مقابلے کے تم حق کو جھٹلا رہے ہو. بلا تلبسو اور نہ ملاؤ الحق بالباطل سچ کو جھوٹ کے ساتھ، وہ تکتوں یہ لا کے تحت چونکہ لا چلا نا، اور تکتوں اور تم نہ چھپاؤ الحق کا حق کو، وہ انتم حالانکہ تم تعلم تم جانتے، تم جانتے ہو اس بات کو، جانتے بوجھتے حق کو باطل کے ساتھ نہ مٹاؤ نہ ملاؤ، اور تم حق کو نہ چھپاؤ، ملا تکتم الحق حق کو نہ چھپاؤ. یہ کرتے کیا تھے، کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے یا صاحب آ جاتے تھے تو جو حضور کی شان کے اندر کوئی چیز آتی ہے اس کو وہ ہاتھ رکھ لیتے تھے اور باقی پڑھتے تھے، ہاتھ اٹھاتے نہیں تھے کیونکہ اس کے اندر تو حقانی تھا ہی تھی. یہ تھا تلبیس، حق کو باطل کے ساتھ ملا. اس کے اللہ نے فرمایا واقیم الصلاح، بل بولتے ہیں واقیم الصلاح اور نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور آتوا دو تم زکات کو، ورکعوا ورکعوا. دیکھیں یہاں پر الف ہے اس کا راس ساکن ہے اور کاف پہ زبر ہے، کیا کریں گے ارکعوا، میں نے بتایا تھا کہ جب پیش ہو تو پیش لگے گا، زبر اور زیر ہو تو زیر ہی لگے گا. ارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب دیکھیں اقامت الصلاۃ یاد رکھیں، گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے، نماز قائم نہیں کی جاتی سوائے اس کے کوئی جماعت ہو، تو نماز جو خود انسان پڑھتا ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اور اقامت الصلاۃ کہاں ہوتی ہے، اللہ کے گھروں کے مسجدوں میں اقامت الصلاۃ ہے. اور کہیں قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اقرأ الصلاۃ، نماز پڑھا کرو، ایسے کہیں بھی نہیں. حکم کیا، اقیم الصلاۃ، ایک نظام ہے اللہ نے، اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرو تم، اور قائم کرنے کے لیے صرف مسجدیں ہیں. حضور نے فرمایا کہ بے شک نفلے گھر میں جا کے پڑھو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، لیکن بنی المساجد للفرائض، مسجد فرضوں کے لیے بنائی گئی، ٹھیک ہے پڑھو. لیکن آج کل چونکہ اگر فرض پڑھنے کے بعد نکل گئے نا، گھر سے نکلتے ہی مسجد سے نکلتے ہی ماحول بدل جاتا ہے، جو بھول جاتے ہیں کہ سنتیں پڑھنی نہیں پڑھنی، لہٰذا یہی پڑھ لو، ورنہ اصول یہی ہے کہ فرائض کے لیے مسجد اور نوافل کے لیے اپنا گھر ہوتا ہے. نفلے گھر میں اس لیے پڑھو کہ بچے تو نقل کرتے ہیں، بچے جیسا آپ کریں گے بچے اسی طرح سے کریں گے. اچھا جی, اللہ نے فرمایا واقیم الصلاح, ترجمہ لفظی کہیں واقیم الصلاح اور نماز قائم کرو, وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو, ورکعوا اور رکو کرو, مع الراکعین رکو کرنے والے ساتھ. یہ کیوں فرمایا رکو, کہ رکو کرنے والے ساتھ رکو؟ اصل میں عرب کیا کہتے ہیں, نہیں نہیں وہ تو ہے ہی, وہ تو اقامت الصلاۃ میں آگے تھی. اصل میں بات یہ ہے کہ عرب یہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ رکو سجدہ نہیں کریں گے, اس لیے کہ یہ جانوروں کی شکل بن جاتی ہے, یہ جانور اس طرح ہوتا ہے, یہ نیچے ہوتا ہے. یہ کہتے تھے, ان کے پاس تھے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں, یہ غلط تصور ہے, یہ رکو سجدہ تو اللہ کے لیے, لہٰذا رکو کرنے والے میں رکو کرو, سجدہ کرنے والے میں تم سجدہ کرو, یہ اس کے لیے حکم ہے. بات ہے, یہ بھی اس کا ایک پس منظر. جی نہیں نہیں, واو تو الگ کر لیں آپ, تو کیا بچے گا؟ الف رے کاف, اور کاف پہ زبر ہے تو الف کے نیچے دے دیتے ہیں ارکاو و ارکاو. نہیں نہیں, یہ تو واو چونکہ مل رہا ہے نا, اس لیے. لیکن یہاں بھی وہی اصول ہے کہ الف کے بعد جو حرف ہے وہ را ہے, وہ ساکن ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کاف زبر اجازت دے دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد رہا تھا, ابھی تنبیہ شروع ہے. اتأمرون الناس, ہمارا یہ امرو کے معنی ہے حکم دینے کے, سکھانے کے. اتأمرون, کیا تم سکھاتے ہو, کیا تم حکم دیتے ہو, الناس لوگوں کو. لوگ تو تم کچھ اور کہتے ہو, گھر کے اندر تم کچھ اور کہتے کرتے ہو, ہے نا. اتأمرون الناس, کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو, کیا حکم ہے؟ بالبری, نیکی. بھائی بھائی نیکی کرو, بہت ضروری ہے نیکی کرنا, آخرت میں یہ کام ہے, اور خود نہیں کریں گے نہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے. تو فرمایا کہ بالبر نیکی کے ساتھ. اتأمرون الناس, کیا تم لوگوں کو سکھاتے ہو, لوگوں کو حکم دیتے ہو, بالبر نیکی کے ساتھ. بالبر کہتے ہیں نیکی کو. وتنسون, نسیان کے لفظ, اور تم بھول جاتے ہو, انفسکم, اپنے نفسوں کو, اپنے آپ کو تم بھول جاتے ہو. دوسروں کہتے ہیں خود فضیت, دیگر آ رہا نصیحت والی بات, خود تو کچھ نہیں کر رہے, دوسروں کو نصیحت کی چلے. وہ انتم, حالانکہ تم تتلون, تلاوت کرتے ہو, الکتاب, کتاب کی تلاوت کرتے ہو, اس کے باوجود تم یہ سب حرکتیں کرتے ہو, اوروں کو نیکی کے حکم دیتے ہو اور خود اس کو بھولے چلے جا رہے ہیں. افلا تعقلون, کیا پھر تمہیں عقل نہیں, الف کے معنی حمزہ کے معنی کیا, فا کے معنی پھر, لا تعقلون, تم عقل نہیں رکھتے ہو, تمہیں سمجھ نہیں اس بات کی, تم اوروں کو نیکی کا حکم دے کر خود بھول جاتے ہو, حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو, اس کے تمہارے لیے بھی حکم ہے, ان کے لیے بھی حکم ہے. افلا تعقلون, اتنی سمجھ نہیں. اب دیکھ ہدایات آ رہی ہیں, چونکہ بنی ساری زندگی کے واقعات آ رہے ہیں. واستعینوا, اچھا میاں کیا کریں گے, واو کو الگ کریں گے تو کیا, استعین, کیونکہ سین ساکن تا پہ زبر, تو زبر ہو یا زیر ہمیشہ دے رہا ہے. واستعینوا, اور تم مدد مانگو. استعانت اردو میں بولتے ہیں, تعاون, تعاون سے مدد مانگو. یہ سین جو ہے یہ طلب کا کہلاتا ہے, باب استفال سے کہلاتا ہے عربی میں, اس کے معنی مانگنا. واستعینوا, اور تم مدد مانگتے ہو, مدد مانگو, بھی صبر, صبر کے ساتھ, والصلاح اور نماز. دیکھو صبر و صلاح کے ساتھ تم اللہ سے مدد, صبر بھی کرو, مشکلوں پریشانی سے نہ گھبراؤ, اور نماز سے تم مدد مانگو. نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اذا فزع الی الصلاۃ, جب آپ کو کوئی پریشانی ہوتی تو آپ فوراً نماز شروع کر دیتے. یہ استعانت بھی سلام. تو کاش ہم بھی ایسے ہی کریں, جب کوئی پریشانی ہو چلو بھائی دو رکعت پڑھ لو, اللہ سے مانگ لو. اور ایک بات یاد رکھیں, ملتا وہیں سے ملتا وہیں سے, کہیں سے نہیں ملتا, بکواس ہے. بس وہاں سے آرڈر ہو گیا تو لوگوں کے ہاتھ کھل جاتے ہیں, آرڈر نہ ہو نا کچھ نہیں ملتا. لہٰذا ہر آن اللہ ہی سے مانگ, مانگتے رہو مل جائیں گے انشاءاللہ. چلیے, واستعینوا اور مدد مانگو, استعانت مانگو, کس سے بھی؟ صبر, صبر کے ساتھ, وہ صلاح اور نماز کے ساتھ. اچھا صبر کے معنی کیا؟ صبر کے معنی ہوتے ہیں برداشت, ڈٹ جانا, یعنی حق و صداقت کی بات کے لیے ڈٹ جانے کا نام صبر. یہ نہیں کہ جی مجبوری کا نام صبر ہے, جی کیا کریں, ایسا ہوتا نا, کیا کہتے ہیں ہمارے, یہ مجبوری کا نام, مجبوری کا نام صبر نہیں ہے. تم مجبور کر دو ساری دنیا کی طاقتوں کو اپنے صبر سے, اپنے برداشت سے. یہ تو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کیا کیا تکلیف دین کے لیے اٹھائے, اپنی ذات کے لیے تو کچھ نہیں اٹھایا. اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, برداشت کر کے, ڈٹ کر اللہ سے مدد مانگو, اپنی جگہ پہ تم پوری پوری کوشش کرو اور نماز سے. مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب جملہ فرمایا, سننے وہ واہ, فرمایا کہ اگر اللہ تعالی یہ فرما دیں کہ محمود تم میرے پاس آ جاؤ, تو میں یہ نہیں پوچھوں میں کیسے آ جاؤں, نہیں, میں یہ کروں گا کہ میں جلدی سے چلوں گا اور کسی شہر کی اونچی بلڈنگ پہ چڑھ جاؤں گا, اور اونچی بلڈنگ پہ چڑھنے کے بعد جو اور کوئی مچان وغیرہ بنی اونچی بلڈنگ ہے اس پہ کھڑے ہو جاؤں گا, اور پھر میں اپنے دونوں پنجوں پر کھڑے ہو کے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے رب اتنی ہی طاقت تھی میرے. یہ ہے سب, یہ ہے ضبط اور برداشت, کہ انسان یہ نہیں کہ اپنی کوشش کو کم کرے, کوشش پوری پوری ہونی چاہیے, جدوجہد پوری پوری ہونی چاہیے, پھر اللہ سے مانگو. گھر میں بیٹھ کے آدمی کہ اللہ میں مجھے روزی دے دے, تو اس کے قدرت سے دے دے گا, لیکن ملتی نہیں, عام اصول کے تحت نہیں ملتی. کہ وہ ہمارے کہتے ہیں بھائی روزی تو ٹھیے پہ ملتی ہے, سنا کبھی نہیں, کیا کہا میں نے, روزی ٹھیے پہ ملتی, بھائی جب تم جا کے بیٹھو گے تبھی ملے گی روزی, گھر میں تھوڑی آ جائے گی روزی تمہاری. بارہ, تو اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد مانگو صبر و صلات کے ساتھ اللہ سے. وَإِنَّهَا, اور بے شک وہ, لَكَبِيرَةٌ, البتہ بھاری ہے, کبیرہ ہے, اردو میں صغیرہ کبیرہ, صغیرہ چھوٹا, کبیرہ بڑا, بڑی, کہتے ہیں نماز جو ہے بڑی بھاری ہے, ہے تو بڑی بھاری, کہ جناب کچھ بھی ہو کام چھوڑ کے وضو کر کے اللہ کے گھر میں آ جاؤ, ہے تو بھاری, رات کو پڑے سو رہے ہیں, اٹھو جی کیوں سو رہے ہو, آرام دے بستر کو چھوڑ کے, ہے تو بھاری. نماز کے لیے آنا ہے تو بھاری, لیکن ہر ایک کے لیے نہیں, صرف ان کے لیے بھاری ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتے. فرمایا وہ ان نہ, اور بے شک وہ نماز لکبیرتن, البتہ بھاری ہے, الا سوائے علل خاشعین, ڈرنے والوں پر, جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں ان کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے, بھاری ان کے لیے ہے جس کو بھاری سمجھتے ہیں. جو اللہ سے ڈرنے والے ان کو کیا, ان کو تو اللہ کی تعمیم کے اندر آنا ہے, مزید کرنا ہے. اسی سے اللہ بنا خشوع, کہتے ہیں نا بھائی نماز خشوع اور خضوع, مطلب اللہ کے خوف سے پوری توجہ کے ساتھ نماز کو ادا کرو, یہ نہیں دوڑ دوڑ چلو ختم, تو آج تو چل میں آئے والی بات, وہ نماز نہیں ہوتی. نماز ہوتی سکون کے لیے, لیکن نماز کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہو, اتنی شدید کہ برداشت نہیں ہو رہی, اور سامنے جماعت ہو رہی, فرمایا نہیں پہلے کھانا کھاؤں, کہ جی میری نماز نکل جائے, نکل لینا, ہم کہہ رہے ہیں کھانا کھاؤ, دو رکعت نکل گئی بھائی تو دو رکعت میں نکل گئی, کھانا کھاؤ پہلے, جب تم کھانا کھا لو تو پھر آنا میرے گھر کی طرف, میری عبادت کی طرف. نیند آ رہی شدید ترین, بہت تھکا ہوا ہے آدمی, ٹھیک ہے پہلے سو جاؤ, پہلے کہ جی میری نماز کے بعد سو جاؤ, اٹھ کے پڑھ لینا. یہ کیا چیز ہے, یہ ہمیں تربیت دی گئی اس بات کی کہ نماز سکون کے ساتھ سکون سے پڑھنے کی ہے, سکون حاصل کرنے کے لیے. یہ کیا ہو تو چل میں آیا, تو چل میں, یہ کبھی نماز ہوئی, اطمینان سے رکو, اطمینان سے سجدہ ہو, اطمینان سے نمازیں ہوں, اطمینان سے سنتیں ہوں, جو نوافل ہیں وہ ان کا ادا کریں, سکون کے ساتھ ادا کریں تاکہ سکون مل سکے. جب خود ہی بے چینی کے ساتھ پڑھا تو سکون کیسے ملے گا انسان کو, ٹھیک ہے نا. اللہ نے فرمایا, اللہ فرمایا وہ ان نہا لکبیرتن, اور بے شک وہ البتہ ہے تو بھاری نماز, اللہ سوائے علل خاشعین, ڈرنے والوں پر, جو اللہ اس کا خوف رکھنے والے ہیں ان کے لیے کوئی بھاری نماز, ان کے لیے بلکہ شوق ہوتا ہے کہ جلدی سے وقت ہو تو ہم جائیں نماز کے لیے. اور یہ کون ہے ڈرنے والے, اب اس کی تعریف, الذین وہ لوگ ہیں اللذین یا جو آتا ہے نا اللذین یہ الفاظ ہیں, تو یہ اس کے لیے ہوتے ہیں کہ جو بات پیچھے مضمون چل رہا ہے اس کی وضاحت کی جائے. وضاحت کیا ہے کہ جی کون ڈرنے والے ہیں؟ اللہ میاں یہ تو بتا دیں نماز بھاری تو ہے لیکن ڈرنے والے کون ڈرنے والے ہیں؟ اللذین وہ لوگ, یظنون جو گمان رکھتے ہیں, جو ظن رکھتے ہیں, جو خیال رکھتے ہیں کہ انہوں کے بے شک وہ ملاقو ملنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے. اللہ یہ ہیں ڈرنے والے جن کا یقین ہو کہ ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے, قیامت کی بوری مجھے نہیں سمیٹنا ہے, مجھے جانا ہے اس دنیا سے کسی بھی وقت, نہ جانے کب رحمت کا فرشتہ آ جائے اور کہ جی بیک ٹو پویلین بہت کھیلے چلو آؤٹ. میں نے یظنون انہم ملاقو ربہم جن کا یقین ہو اس بات کا, گمان بھی ہو ان کو کہ کل ہمیں رب سے ملنا ہے, وہ ہیں ڈرنے والے. اور کون ہے وہ؟ انہم اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے, اسی کی طرف تو لوٹ کے جانا ہے, کہیں کوئی نہیں جاتا, جانا وہی ہے. جانے کے لیے ایک ہی جگہ ہے, دوسری کوئی جگہ نہیں, اور پھر ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا وہاں پر. تو اس آیت کا ترجمہ کر لیں, فرمایا الذین جو لوگ یظنون جو گمان رکھتے ہیں, ایک خوبصورت لفظ ہے, یقین نہیں, یقین تو ہوتا ہی ہے, جن کو گمان بھی ہے اس بات کا, گمان بھی ہے کہ انہوں کے بے شک وہ ملاقو ملنے والے, ملاقو ملاقات ملنے والے ہیں ربی اپنے, جن کو اپنے رب سے ملنے کی توقع ہے, گمان بھی ہے, وہ ہیں اللہ سے ڈرنے والے. وہ انہوں اور بے شک وہ کئی, وہ انہوں اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف راجعون رجوع کرنے والے ہیں, لوٹنے والے. یہ ہو گیا آج کا یہ رکوع الحمدللہ. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابھی بنی اسرائیل کو پہلے رکوع کے اندر, پانچ رکوع کے اندر صرف اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تھوڑی تنبیہات کی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھو تم پر اللہ کی کتنی نعمتیں, تمہیں کیا ہو گیا کہ ان نعمتوں کو تم بھول گیا, وہی ناشکری کا انداز تم نے اپنائے ہوئے. بھائی میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں عزت عزت دوں گا, تم بھی تو اپنا وعدہ پورا کرو, تم تو اپنا وعدہ ہی پورا نہیں کر رہے. اور دیکھو یہ اللہ نے قرآن نازل کیا, تمہاری کتابوں کے اندر جو ہے بنی اسرائیل اس کی تصدیق, اور تو قرآن خود تمہاری تصدیق کر رہا ہے, تمہاری تکذیب تو نہیں کر رہا, تمہیں جھٹا دے رہا, تم کیوں نہیں اس کی طرف آتے. اور دیکھو اللہ کے بندو حق کو باطل کے ساتھ مانو, سچائی سچائی ہوتی, جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے, اور تم کبھی بھی حق کو نہ چھپاؤ, جانتے بوجھتے. اور نمازوں کو قائم کرو, زکات دیتے رہو, رکو کرنے والے ساتھ رکو کرتے رہو, سجدہ کرنے والے سجدہ کرتے رہو, لوگوں کو جو سکھاؤ تو خود بھی اس پر عمل کرو, اور اللہ ہی سے مدد لو, اللہ ہی سے صبر کی دعا کرو, وہی صبر دینے والا ہے, وہی مدد کرنے والا ہے. اور کون صبر کرنے والے؟ یہ نماز جو ہے بڑی بھاری ہے, لیکن ان کے لیے نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, بلکہ جن کا گمان بھی ہے کہ ان کو رب سے ملنا ہے وہ کبھی نماز کو نہیں چھوڑیں. جن کو سمجھنا ہے یہی رہنا ہے بس, وہ ان ہوں یاد رکھو الہی راجعون اسی کی طرف لوٹنا. سبحان ربی رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ضرور جی. اچھا سن لیں بھائی, آپ نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام جرہم قبیلہ جرہم, جرہم. نہیں وہ نئی روایت یہ ہے کہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی نسل سے. ایک دوسری بات, اچھا نہ بھی ہیں اگر نہیں بھی ہیں تو لڑکا کہاں کس کس کا ہے؟ نہیں 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 لڑکا کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والا. تو نسب باپ سے شروع ہوتا ہے, ماں سے شروع ہوتا ہے. ویسے روایات ہیں اس طرح کی بنو جرم کے لیے, لیکن وہ ضروری نہیں کہ وہ ہوں, اگر نہ بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, قبیلہ کیا بات ہوگا. بتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے,
اس کا مطلب ہے کہ
ابراہیم علیہ السلام کا بھائی بھی. ہاں اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے اکابر نے محنت کر کے آج آپ کو پورا معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کا سلسلہ نسب کیا ہے، آپ کے دادا کون ہیں، پردادا کون ہیں، ان کی اولاد کون ہیں، حضور کے چچا کون ہیں، حضور کے بھتیجے کون ہیں، ایک شخص کا نام آپ کو معلوم ہے، ان کی بیویوں کے نام بھی آپ کو معلوم ہے، کسی نبی کے باپ کا نام بتا دیں آپ سوائے حضرت اس کے ابراہیم اسلام کے باپ، حضرت جس کے متعلق کہتے ہیں وہ چچا تھے باپ نہیں تھے، بارہ چلے باپ ہی مان لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا، کچھ نہیں، کسی نبی کے متعلق ایسی تفصیلات ہیں ہی نہیں، یہ تو ان ہمارے حضارت کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اس امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ ایک ایک چیز کو، یہ نہیں ان کی صفات تک کو، ان کے عادات اور مزاج تک کو انہوں نے بیان کر دیا کہ حضور کے چچا کون تھے، کون مسلمان ہوئے، کون مسلمان نہیں ہوئے، یہ ایک تو صرف خصوص ہے میرے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پہ درود شریف پڑھیں پھر بعد میں آتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد کما صلی اللہ علیہ وسلم.
جی اس کا یہ بھی ایک ذہن میں آتا ہے ترجمہ کہ قرآن اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا بھی اس کے سامنے
بے شک تو قلیل بہت اچھا. اچھی بات آپ نے، وہی میں نے کہا نا کہ اللہ کے کلام کے مقابلے کے اندر جو بھی رقم ہے تو گھٹیا ہی ہے نا،
جی
وہ سمجھنا قلیل بھی نہیں، گھٹیا قیمت ہے، اتنی گھٹیا ہے کہ اس اعلیٰ چیز کے مقابلے کی حیثیت کوئی نہیں. جزاک اللہ. اور کوئی سوال؟ نہیں نہیں، زن شک کو نہیں کہتے، زن کہتے ہیں انسان کے خیال کو، بشرطے کہ زوئے سے زے سے نہ ہو، اگر زے سے ہوگا تو وہاں تو شک آ جائے گا، زوئے والے شک نہیں، وہ زن ہے، وہ زن ہے. ہاں اردو میں ہی بولتے ہیں. اچھا آپ کو کچھ سوال ہے؟ چلیے نہیں ہے تو اور کچھ کہیں، کچھ رہی ہے. اچھا میں اس آیت کو ذرا ترجمہ کرا دوں. ہاں نہیں نہیں اچھا سوال، بہت اچھا سوال. ہاں
ایک سوال یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے اور ان کو ہی یہ کہا جا رہا ہے وَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کیا بنی اسرائیل میں یہ نماز قطار اور جماعت کا ثور تھا یا کیا ہے؟
اچھا یہ بتا دوں میں آپ کو کہ اچھا موضوع لمبا ہے لیکن میں اس وقت وہ بھی نہیں، میں بات یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جو تعلیمات لے کر آئے ہیں وہ ایک ہی، ہر امت پر نمازی فرض تھی، انداز مختلف تھا، زکوٰۃ بھی تھی، ان کے روزے بھی تھے، لیکن اس کا اپنا ہر نبی کا اپنا ایک انداز تھا. ہمیں اللہ نے پورے مہینے کے روزے عطا فرما دیے، اللہ نے ہمیں زکوٰۃ کے لیے بتا دیا کہ 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، اسی طریقے سے یہ زکوٰۃ اس وقت بھی تھی. حج جو ہے یہ حج حضور نے شروع نہیں کیا، بلکہ حج تو جاری تھا، انہیں غلط سر طریقے ننگے ہو کے وہ طواف کرتے تھے بیت اللہ شریف میں، بیت اللہ شریف کی عظمت ہمیشہ سے تھی، نماز کے لیے قبلہ بدل گیا تھا لیکن حج کے لیے قبلہ نہیں بدلا تھا. یہ ذہن میں ایک نقطے کی بات میں بات کر، بیت اللہ شریف حج کے لیے تھا ہمیشہ سے، ابتدائی کائنات سے جب سے حضرت آدم علیہ السلام اس کو بنایا تھا، وہ کبھی گر گیا تو اس کو پھر جیسے طوفان میں گر گیا تو حضرت ابراہیم نے اس کو دوبارہ تعمیر فرمایا، لیکن حج کا ہمیشہ جو مرکز رہا ہے وہ بیت اللہ شریف رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر پھر جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس کو بنا دیا گیا، اس کو ایلیا کہتے تھے، ایلیا، تو وہ نماز کے لیے تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ قبلہ عطا فرمایا کہ فوجی وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کے منہ پھیلے وہ پھر مسجد قبلہ تین وغیرہ. یہ موضوع تھا تفصیل، اصل جتنے احکامات ہیں سب موجود تھے لیکن اس کو برٹا لیا تھا، خراب کر دیا تھا لوگوں نے، ملاوٹیں کر دی، حضور نے اس کو سب کچھ چیزوں کو دور کر دیا. سوال کرنا اس کے تفاعت ہوتا ہے. اچھا اور بھی کوئی سوال نہ ہو تو ایک دفعہ سب ترجمہ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے اسرائیل کے بیٹو، اے یعقوب کے بیٹو، سب ترجمہ کر سکتے ہیں، بنی اسرائیل میں نے بتا دیا آپ کو، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، اللتی وہ نعمت، انعمتو میں نے انعام کیا تھا، علیکم تمہارے اوپر، ہاں کتنی میں نے تمہیں نعمتیں دی تھی. انشاءاللہ جب آگے جائیں گے پوری تاریخ آئے گی بنی اسرائیل کی، کہ کیا کیا اللہ نے انعامات کیے اور کیا کیا انہوں نے ناشکری کی تھی. وہ اوفو اور وفا کرو پورا کرو بعہدی میرے وعدے کو, اوفی میں پورا کروں گا بعہدکم تمہارے وعدے کو. کچھ چاہیے؟ اوفو پورا کرو بیاج میرا, اوفی میں پورا کروں گا بعہدکم تمہارے وعدے کو. ایا اور مجھ سے ہی فرحبون بس تم ڈرو, آمینو و آمینو اور ایمان لاؤ بیما اس پر انزل تو میں نے نازل کیا, مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لما اس کے لیے معاکم جو تمہارے ساتھ ہے, جو تمہارے ساتھ ہے تمہارے بائبل ہے جو بھی کچھ ہے جو تمہارے ساتھ ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے. ولا تکونو اور تم نہ ہو جانا اول کافر پہلے منکر بھی اس کے, دیکھو پہلے تم انکار نہیں کرنا کیوں تمہارے سامنے موجود ہے جی. ولا تشترو اور تم نہ بیچو بھی آیاتی میری آیتوں کو سمن قلیلا گھٹیا قیمت پر, کیوں جو لیتے تھے فرمائے کیا لے رہا تھا اللہ کے نام کے مقابلے کیا لے رہے ہیں گھٹیا ترین چیز. وہ ایا اور مجھ سے ہی فتقونی پھر مجھ سے ہی ڈرو, ولا تلبسو اور نہ ملاؤ الحق حق کو بالباطل باطل کے ساتھ, یعنی سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ. وہ تک تم یعنی لا تک تم لا تک تم الحق اور نہ چھپاؤ تم الحق حق کو. دیکھیں آپ یہ کہیں گے کہ یہاں لا تلبسو الحق بالباطل کہ نہ ملاؤ تم حق کو باطل کے ساتھ, وہ تک تم الحق اور چھپا لو حق کو, ایسا نہیں. عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک چیز کی نفی ہو رہی ہے تو پھر جتنے بھی اس کے اندر مضمون آئے گا سب کی نفی ہو, یہ قاعدہ ہے آگے بہت آئے گا. تو لا تلبسوا الحق نہ ملاؤ حق کو بالباطل کے ساتھ, وہ تک تم یعنی لا تک تم نہ چھپا تم الحق حق کو وانتم تعلمون حالانکہ تم جان, یعنی اگر تم جانتے بوجھتے ایسا نہیں کرو. دیکھو غلطی انسان سے ہو جاتی ہے بھولے میں, لیکن تم تو جانتے ہو اس چیز کو, جانتے بوجھتے ایسا نہ کرو. واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو, وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو, ورکعوا اور رکو کرو مع الراکعین رکو کرنے والوں کے ساتھ, تم جھکو جھکنے والوں کے ساتھ. وتأمرون الناس کیا تم لوگوں کو سکھاتے ہو, بالبر نیکی کے ساتھ نیکی سکھاتے ہو, وتنسون اور تم بھول جاتے ہو انفسکم اپنے نفسوں کو, وانتم تتلون حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو الکتاب کتاب, تم کتاب کی تلاوت تلاوت تمہیں بھی حکم ہے ان کو بھی حکم ہے, اس کو تم کیوں بھول جاتے ہو. افلا تعقلون کیا پھر تمہیں عقل نہیں ہے, کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے. واستعینوا اور مدد مانگو بالصبر صبر کے ساتھ, والصلاة اور نماز کے ساتھ, وانها اور بے شک وہ لکبیرۃ البتہ بھاری ہے, الا سوائے علی الخاشعین ڈرنے والوں کا, الذین جو لوگ یظنون گمان رکھتے ہیں کہ انہم بے شک وہ ملاقات ربہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں, وہ انہم اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے. صدق اللہ. اچھا جناب یہ آج کے جو الفاظ ہیں ذرا وہ ایک پڑھ لیجیے. سب سے پہلے اسماء نام, یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب نعمت نعمت بعہدی میرا وعدہ, یہاں با کے کوئی معنی نہیں کرتے عربی کے لیے ضروری ہے اردو میں میرا وعدہ, مصدقاً تصدیق کرنے والا اول کافر پہلا کافر, آیاتن آیتیں نشانیاں, سمنن قلیلان گھٹیا قیمت, الحق سچ, الباطل جھوٹ, الصلاۃ نماز, الزکاۃ زکات, البر سچی نیکی, کبیرۃ بڑا اور بھاری, بڑا بھی اور بھاری کبیرہ جیسے کہتے ہیں گناہ کبیرہ بڑے گناہ, الخاشعین ڈرنے والے, یہ تو اسماء ہو گئے. افعال اذکروا تم یاد کرو, انعمت میں نے انعام کیا، اوفو تم پورا کرو، اوفی میں پورا کروں گا، ارحبونی مجھ سے ڈرو، آمینو تم ایمان لاؤ، انزل تو میں نے نازل کیا، لا تکونو تم نہ ہونا، لا تشترو تم فروخت نہ کرو، اتقونی مجھ سے ہی ڈرو، لا تلبسو تم نہ ملاؤ، لا تکتمو تم نہ چھپاؤ، اقیمو قائم کرو، ارکعو رکو کرو، اتامرون کیا تم سکھاتے ہو، تنسونا تم بھول جاتے ہو، تظنونا تم گمان کرتے ہو، ملاقو تم ملے، راجعون لوٹنے والے۔ چند حروف اللاتی اللتی وہ اور وہ کے، ایایا مجھ سے ہی، لما جبکہ وہ، انہم ہم بے شک وہی سب، الہی اسی کے طرف۔ چلیے الحمدللہ، ابھی انبیاء کرام علیہ السلام کے جو نام ہیں ان کو اچھی طرح میں نے ترتیب دیا ہے، یہ سب میری کتاب ہے آسان قرآن نصاب 3 جلدوں میں، اس کے صفحے میں نے اس میں فوٹو کاپی کر کے دے دیا جناب۔ میں ویسے تو تم دیتے نہیں بیچارے لوگ، ویسے تو دیتے نہیں، کبھی اسی بہانے کچھ تو نکل جاتا،
کر دیا
اصل بات یہ ہے،
کر دیا
نہیں بند کیا، بند
آپ ہی کرے،
نہیں میں نے کچھ بھی نہیں،
آپ ہاتھ مارے ابھی، میں جب لیا تو بند تھا،
وہاں تک پہنچا ڈویٹ پر،
بند تھا یہ جب آپ
کنٹینیو، ہاں چل رہا ہے، اسٹاپ کیجیے۔